شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے، اللہ کبھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے۔
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، وهو ارحم الراحمين، في موضع العفو والرحمة، واشد المعاقبين في الشدة والنقمة، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين، أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ألا سيما بقية الله في العالمين، أرواح العالمين له الفداء، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. درود بجو محمد وعلى اللهم صل على محمد. حضرات محترم، پنجدن پاک کے ایک مداح، قصیدہ خان، منقبت خان، نوحی خان، سوز سلام پڑھنے والے ایک عاشق پنجدن کی آج پانچویں برسی ہے۔ یقیناً ہمارا عقیدہ، جیسے ابھی آپ نے کلام میں ملاحظہ فرمایا جو میر تکلم صاحب نے بیان کیا، یہ ہم سب کے عقیدے کی ترجمانی ہے کہ استاد، السلام علیکم، قبلہ رضا جعفر صاحب آگے تشریف لے گئے، بسم اللہ، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ بار دیگر صلوات، یقیناً ہم سب کا عقیدہ ہے کہ استاد جیسی عظیم شخصیت ان افراد میں سے تھے کہ جو اس دنیا میں بھی جب تک رہے مصروف عمل رہے، اور اس دنیا کے بعد بھی جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، یقیناً وہاں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کی خدمت گزاری میں مشغول ہوں گے۔ اور اس بات کو آپ کے سامنے ایک واقعے سے مستند کرتا ہوا چلوں، مرحوم علامہ طباطبائی جو صاحب تفسیر المیزان ہیں، ان کے برادر گرامی، ان کا نام الہی طباطبائی تھا۔ الہی طباطبائی کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ ارواح طیبین کو احضار کر سکتے تھے، ارواح سے ارتباط کر کے، رابطہ کر کے مختلف ارواح کو حاضر کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا، قبلہ تشریف فرمائیں، انشاءاللہ ہماری بات کی تائید فرمائیں گے، اور اگر ہم غلط کہہ رہے ہوں گے تو ہماری تردید بھی کریں گے اور تصحیح بھی کریں گے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ طالب علموں کو بعض مسائل درپیش آئے، کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو سمجھنے میں، تو الہی طباطبائی سے طالب علموں نے رابطہ کیا اور کہا کہ فلاں عالم، فلاں مرجع، فلاں مجتہد کی روح سے اگر اتصال ہو سکے، ارتباط ہو سکے، قبلہ سلمان صاحب اجازت، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ الہی طباطبائی اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ ایک نقطہ فقط ذہن میں رکھ دیئے گا کہ دین اسلام میں ایک مومن کے مقامات بہت زیادہ ہیں۔ جو حقیقی مومن ہے اس کو خداوند عالم نے صاحب کرامت بنایا ہے. شعبد بازیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, جہاں حقیقی علم اور عمل ہو اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ اس میں افسوس ہی ہوتا ہے کہ بعض دکانداروں نے اپنی دکانیں بھی بنائی ہیں اور چمکائی بھی ہیں افراد کی سادگی کی وجہ سے. جہاں کہیں بھی یہ خصوصیات آپ کو نظر آئیں گی, وہاں اس کی بنیاد تقوی الہی نظر آئے گا. اگر کوئی شخص اس چیز کا ادعا کرے, آپ اس کی عملی زندگی میں پہلے دیکھیے گا کہ اس کا اپنا خدا سے کچھ رابطہ ہے یا نہیں. اگر اس کا خدا سے رابطہ نظر آئے تو پھر مان لیجیے گا کہ ہاں کائنات میں بھی کچھ اشیاء سے اس کا رابطہ ہو سکتا ہے. جس کا خدا سے رابطہ منقطع ہو وہ خدا کے کائنات کے اندر تصرف نہیں کر سکتا. شعبدے بازی ضرور کر سکتا ہے, چشم بندی ضرور کر سکتا ہے. الہی طباطبائی انتہائی برجستہ متقی انسان تھے. ایک مرتبہ کچھ طالب علموں نے ان سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سید رضی یا سید ابن طاووس, ان میں سے کسی دو بزرگوں میں سے کسی ایک کی روح سے اتصال چاہتے ہیں, کچھ مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان بزرگوں میں سے کسی ایک کی روح, مغالطہ مجھے ہو رہا ہے, یا سید رضی تھے جو صاحب نہج البلاغہ, جنہوں نے نہج البلاغہ کو ترتیب دیا ہے وہ ہیں, یا سید ابن طاووس کے بارے میں بات تھی. بہرحال ان دو بزرگوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بات تھی. الہی طباطبائی سے رابطہ کیا گیا. الہی طباطبائی نے اپنے اسی طریقے کے مطابق جو بیان کیا گیا دین اسلام میں ارواح سے ارتباط کا, اس پر عمل کیا. کچھ دیر بعد الہی طباطبائی نے کہا کہ بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا, ان افراد کی روح یا سید رضی سید طاووس کی روح زمین پر نہیں آ سکتی, اس سے رابطہ نہیں ہو سکتا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں آ سکتی, کیوں نہیں رابطہ ہو سکتا جبکہ ارواح سے رابطے کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. تو غور کیجئے گا جواب پر. کہا جواب وہاں سے یہ دیا گیا ہے کہ ان بزرگوار کی روح چونکہ مولا متقیان کی خدمت پر معمور ہے, چونکہ مولا متقیان کی خدمت پر معمور ہے, لہذا وہ وہاں سے اس کام کو چھوڑ کر زمین پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, مقام مؤمن ہے جس کو آپ نے ابھی کلام میں ملاحظہ فرمایا. ہم سب کا عقیدہ یہ ہے, بس مقام مؤمن بہت بلند ہے عزیزو. سید سبط جعفر کہ جن کو مرحوم, فقط اس عنوان سے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب مرحوم ہیں, یعنی جو بھی رحمت خدا کا طالب ہو اور رحمت خدا میں آ جائے تو وہ مرحوم ہوتا ہے. لیکن اتنی تعداد میں موجودگی یہی بتا رہی ہے کہ سید سبط جعفر کسی زندہ شخصیت کا نام ہے. سید سبط جعفر زیدی اس دنیا سے جانے والے نہیں ہیں. اور اس پر بھی یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے بیان کروں, وہ افراد جو اپنے آپ کو زندوں سے وابستہ کرتے ہیں پھر وہ زندہ کبھی ان افراد کو مرنے نہیں دیا کرتے. ایک انگلش رائٹر تھا, اس نے ایک جملہ کہا, کہا کہ ہر انسان کا اس دنیا میں آنے کے لیے دو دنوں پر گزارا ہوتا ہے. ہر انسان کے دو دن ہوتے ہیں, ایک دن اس کا اس دنیا میں آنے کا ہوتا ہے, ایک دن اس کا اس دنیا سے جانے کا ہوتا ہے. کہتا ہے انگلش رائٹر کہ کائنات کی وہ واحد ہستی جو اس دنیا میں فقط ایک دن لے کر آئی تھی وہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی ہستی ہے. یعنی حسین فقط آئے تھے, اس کے بعد سے آج تک اگر دلوں پر حکمرانی ہے تو وہ حسین کی حکمرانی ہے. آج تک اگر کسی کی حکومت اور حیات نظر آتی ہے تو وہ حسین کی ہے. بس جس کسی نے اپنے آپ کو حسین سے جوڑ دیا پھر حسین اس کو کبھی مرنے نہیں دے سکتے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. عزیز استاد کا تذکرہ ہے, ایک ایسے استاد کا تذکرہ ہے کہ معمولاً جو لوگ اس سن سے تعلق رکھتے ہیں, استاد اس وقت تک استاد ہوتا ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے. بہت کم شخصیات کے نصیب میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کی شاگردی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. استاد انہی لوگوں میں سے تھے کہ جن کے جانے کے بعد بھی ان کی شاگردی کا سلسلہ چل رہا ہے. اور استاد نے کتنا خوبصورت اہتمام کیا تھا, اپنے شاگردوں کے لیے ان کے بستے بھی تیار کر کے گئے تھے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. حضرت محترم, مختصر سا وقت ہے, اس مختصر سا وقت میں کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج جو ہم اور آپ یہاں استاد کی یاد میں جمع ہوئے, ہمارا اور آپ کا جمع ہونا, دنیا بھر میں استاد کی یاد میں لوگ جمع ہوتے ہیں, شاید ہی دنیا کا کوئی مقام ایسا ہو کہ جہاں پاکستان اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مومنین آباد ہوں اور وہاں استاد کی یاد میں مجلس منعقد نہ ہوئی ہو, شاید ہی کوئی مقام ہو. جتنی ویڈیو کلپس آپ کے سامنے ہمارے سامنے آئی ہیں, ہم سب نے دیکھا ہے مختلف مقامات پر جہاں چند مومنین بھی آباد ہیں وہاں استاد کا تذکرہ ہوا ہے, وہاں استاد کو یاد کیا جاتا ہے, استاد کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں. عزیزو, بس مختصر سے وقت میں چونکہ شاگرد بھی موجود ہیں مومنین بھی موجود ہیں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی شخص زندہ کیسے رہتا ہے, کسی شخص کی زندگی کن اصولوں اور بنیادوں پر ہوتی ہے. ہم اور آپ جو یہاں آئے, ہمارا اور آپ کا خراج عقیدت آیا استاد کے علمی مقام کو خراج عقیدت ہے, ہمارا اور آپ کا خراج عقیدت کیا استاد کے اس مرتبے اور عہدے کو خراج عقیدت ہے کہ جس پر استاد فائز تھے, ہمارا اور آپ کا خراج عقیدت استاد کے سوز اور منقبت اور کلام پر ہے یا نہیں ہم کسی اور چیز کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں. اگر علمی مقام پر خراج عقیدت پیش کرنا ہو تو بہت بڑے بڑے علماء بھی گزرے ہیں, بہت بڑی بڑی شخصیات بھی گزر گئیں, ایسا خراج عقیدت پیش نہیں کیا جاتا. عہدوں کو کبھی خراج عقیدت پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ جو خراج عقیدت ہے یہ کردار کو پیش کیا جاتا ہے. انسان کردار کی خاطر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر, اپنے کاموں کو چھوڑ کر کسی کی محفل میں آ کر بیٹھا کرتا ہے, کسی کا کردار اتنا بلند ہو. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ استاد کے جانے سے جو خلا معاشرے میں وجود میں آیا ہے, چونکہ وہ خلا آج تک پر نہیں ہو سکا, اسی لیے جب بھی استاد کی برسی ہوتی ہے استاد کی برسی میں اتنا بڑا مجمع آ جاتا ہے. کیونکہ اگر خلا پر ہو گیا ہوتا تو پھر کوئی استاد کو یاد کرنے نہ آتا. خلا پر ہو جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جانے والا ہے اس کی جگہ پر ہو گئی. اب جب اس کی جگہ پر ہو گئی تو اس کا نام اور اس کا نشان, اس کی یاد مٹ جاتی, مگر یاد کا زندہ رہنا اس بات پر دلیل ہے کہ جانے والے کا خلا پورا نہیں ہو سکتا, کوئی اس کے مقام کے مطابق اس کی جگہ کو پورا نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے مجھے دلائل کی ضرورت نہیں, جتنے یہاں پہ افراد موجود ہیں سب اس بات کی تائید کریں گے کہ استاد کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ یقیناً پورا نہیں ہو سکتا. تمام شعرا, تمام منقبت خان, تمام سوز و منقبت مرثیہ پڑھنے والے معتبر, اپنی جگہ سب کا احترام ہے, مقام ہے, امام حسین علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خادم ہیں سب, مگر استاد کا اپنا برجستہ مقام ہے. ایک افتخار ہے جب ان کے شاگرد آ کر کہیں مرثیہ سو سلام پڑھتے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ استاد کے شاگرد ہیں, تو ان سے پوچھے قسم بخدا اس لقب ملنے سے ان کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے یا انہیں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے اپنے اندر؟ خوش ہوتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ استاد کے شاگرد ہیں, استاد نے ان کی تربیت کی, استاد نے ان کو سکھایا, یہ صفت جعفر سے منسوب ہے. بس عزیزوں, استاد کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں. شخصیت کا خلا پورا نہیں ہو سکتا, لیکن استاد ایک گروہ کے نمائندے تھے, اسی لیے جو آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دی اس کو رکھا ہی اس لیے کہ اس آیت میں جانے والے کے تذکرے کو بھی بیان کیا جاتا ہے اور رہ جانے والوں کو تذکر بھی دیا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا, جانے والے کا تذکرہ بھی ہے, رہ جانے والوں کو تذکر بھی ہے. آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دوں, سورہ احزاب کی آیت نمبر 23, من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ, مؤمنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کر دیا. فمنہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر, ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا, ان کا وقت آیا, موت آئی, وہ اس دنیا سے چلے گئے اپنے وعدے کو پورا کر کے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ, اور انہی میں سے اسی رستے پہ چلنے والوں میں سے کچھ ہیں جو اپنی باری کے منتظر ہیں, اپنے رستے پہ چلتے ہوئے منتظر ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, یہ بہت اہم شرط ہے جو استاد کے تمام شاگردوں سے میری گزارشات ہوں گی آج. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, یہ پیچھے رہ جانے والے اپنے آگے چلنے والے, اس کے جانے والے کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے راستے سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کرتے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, اپنے راستے کو تبدیل نہیں کرتے, اپنے نظریے کو تبدیل نہیں کرتے, اپنی فکر کو تبدیل نہیں کرتے. عزیزوں, اس آیت کو کیوں لیا؟ اس لیے کہ یہاں بیٹھے ہوئے افراد اس بات کے دعویدار ہیں, اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم استاد کے شاگرد ہیں. میں کلام صنف سوسخانی سے تعلق نہیں ہے میرا, لیکن مجھے بھی افتخار محسوس ہوتا ہے اگر میں استاد کو استاد کہوں. کیوں؟ کیونکہ استاد سے میں نے کلام نہیں سیکھا, سوز و منقبت پڑھنا نہیں سیکھا, مگر استاد سے میں نے سادگی ضرور سیکھی ہے. استاد نے مجھے کلام پڑھنا نہیں سکھایا, استاد نے مجھے راہ خدا میں قدم اٹھانا ضرور سکھایا ہے. استاد نے مجھے تقوی و پاکیزگی کی باریکیوں کو ضرور سمجھایا ہے. استاد نے مجھے طہارت نفس کے ساتھ ممبر پر بیٹھنے کا سلیقہ ضرور سکھایا ہے. میں استاد کے کلام میں شاگرد نہیں ہوں, مگر میں استاد کے کردار میں ان کا شاگرد ہوں. میرا افتخار ہے, میں اپنے آپ کو مفتخر سمجھتا ہوں کہ میں کہوں استاد مجھے بھی اپنا شاگرد اگر قرار دے. بس عزیزوں, استاد کی خصوصیت کیا تھی؟ استاد کو کس چیز نے وہ مقام عطا کیا؟ یہ جو پیچھے رہ جانے والے میرے اور آپ کی طرح کے افراد ہیں, ان کے لیے کچھ پیغامات ہیں استاد کی عملی زندگی سے. یقیناً استاد کو یہ مقام ملا پروفیسری سے نہیں ملا, استاد کو یہ مقام ان کی کالج کی لائف سے نہیں ملا, استاد کو یہ مقام ان کے کردار سے ملا ہے. آئیے تھوڑا سا ان باتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں جتنا ہمارے پاس وقت ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. بس استاد چلے گئے, وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, اور مومنوں میں سے کچھ ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر کے چلے گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, ان میں سے کچھ ہیں جو ابھی حالت انتظار میں ہیں, یعنی یہاں بیٹھنے والا مجمع حالت انتظار میں, جس کو اپنی ذمہ داری عطا کرنی ہے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, مگر ان منتظروں کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ جس راستے پر چل رہے تھے, جس راستے پر ان کے استاد نے ان کو ڈالا تھا, اس راستے سے انحراف نہ کیا جائے. اگر استاد نے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت سادگی کے ذریعے سے سکھائی تھی, تو استاد کے جانے کے بعد یہ سادگی نام و نمود اور شہرت طلبی میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. اگر استاد نے تقوی و طہارت کے ساتھ مسند پر بیٹھنا سکھایا تھا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ استاد کے جانے کے بعد خدا نخواستہ دلوں میں کینہ و حسد و نفاق پیدا ہونا شروع ہو جائے. استاد کے راستے پر چلنا, اسی نظریے کے ساتھ چلنا, یہ اہم ہے. بس عزیزان محترم, استاد کی زندگی کی برجستہ اگر خصوصیات کو تلاش کیا جائے, دو تین کو آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہوگی. پہلی خصوصیت استاد کے کلام میں جو نظر آتی ہے وہ یہ, البتہ میں بہت زیادہ صاحب نظر نہیں ہوں گا, مجھ سے زیادہ صاحبان نظر یہاں ہم موجود ہیں, خطبہ موجود ہیں, علماء موجود ہیں, شعراء موجود ہیں, ادیب افراد موجود ہیں, میں ان سب کے سامنے ان کی اجازت سے کچھ باتوں کو عرض کر رہا ہوں. استاد کے کلام میں خصوصیت یہ تھی کہ استاد کا پیغام مسلمانوں کے لیے بھی تھا عمومی طور پر, اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بھی تھا. ایک ہی کلام کے اندر استاد نے بعض جگہوں پر ایسا کلام نظر آیا کہ جہاں استاد نے ایک ہی کلام میں سب کو پیغام دیا, ہدایت کا پیغام, رہنمائی کا پیغام, عموم کے لیے بھی ہے, خصوص کے لیے بھی ہے. یہ بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے, یہ بہت بڑا ایک ہنر ہے جو ہر انسان میں شاید نہیں ہوتا. استاد کا وہ مشہور کلام آپ سب کے ذہنوں میں ہے, بچے بچے کو یاد ہے. کون سا کلام؟ کہ جس کو استاد نے کہا تھا, حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے. میں اس کے ساتھ کہتا ہوں, انشاءاللہ حال غم بھی سنائیں گے اور بہت کچھ کر کے دکھائیں گے جب امام آئیں گے. لیکن استاد کی زندگی سے ایک چیز عرض کروں, استاد کی زندگی نے بہت کچھ کرنے کو امام کے آنے پر نہیں رکھا, امام کے آنے سے پہلے بہت کچھ کر کے دکھایا. یہی ایک سچے منتظر کی علامت ہوتی ہے. سچا منتظر امام کے آنے کا فقط انتظار نہیں کرتا, دوران غیبت کبریٰ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے. بات یہاں تک آ گئی تو ایک حدیث کو فقط آپ کے سامنے بیان کروں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ استاد ان افراد میں سے تھے. چوتھے امام کی ایک حدیث ہے, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے, ارشاد فرمایا کہ غیبت امام کے زمانے کے لوگ ان میں سے بعض لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے زیادہ صاحب فضیلت ہوں گے. ہر زمانے کے لوگوں سے زیادہ صاحب فضیلت غیبت امام کے زمانے کے بعض لوگ. کیوں؟ امام نے ارشاد فرمایا, اس لیے کہ انہوں نے اپنے فہم و ادراک اور عقل سے اتنی ترقی کر لی ہوگی کہ انہوں نے اپنے امام غائب کی غیبت کو اپنی عقل سے اس کے حضور میں تبدیل کر دیا ہوگا. اس کو تھوڑا سا کھولنا پڑے گا. اپنے زمانے کے امام کی غیبت کو اپنی عقل و فہم اور ادراک کے ذریعے سے حضور میں تبدیل کر دیا ہوگا، اس لیے یہ اہل تمام زمانوں سے بہتر زمانے کے لوگ ہیں. وجہ اس لیے کہ ہر زمانے کے لوگوں کے سامنے ان کی حجت، ان کا امام، ان کا نبی، ان کا وصی موجود تھا. وہ اس موجود نبی، اس کے وصی، آئمہ کو دیکھ کر ان سے ہدایت لے کر ان کے مزاج، ان کی مرضی کے مطابق کام کیا کرتے تھے. دوران غیبت کبریٰ میں کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ امام نگاہوں سے اوجھل ضرور ہوگا، مگر ان کے مد نظر اس کی رضا اور اس کی مرضی ہوا کرے گی. انہوں نے اپنی عقلوں سے اس کی غیبت کو حضور میں تبدیل کر دیا ہوگا. اور سادہ کر کے بیان کروں، یعنی انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہوگا کہ جو غیبت کا پردہ ہے یہ ہماری آنکھوں پر ہے، اس کی آنکھوں پر نہیں ہے. غیبت کا پردہ ہمارے لیے ہے، اس کے لیے تو ہر چیز آیا ہے، اس کے لیے تو ہر چیز واضح ہے. وہ تو خداوند عالم کی حجت ہے. خداوند عالم کون ہے؟ انہ علیم بذات الصدور. وہ تو وہ ہے کہ جو دلوں میں گزرنے والے خیالات کو جان لیا کرتا ہے. وہ تو وہ ہے جو دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے واقف ہے. یہ اسی کا حجت ہے، اسی کا نمائندہ ہے. لہذا ان افراد نے اپنی عقلوں سے اس کی غیبت کو اپنے حضور میں، اس کے حضور میں تبدیل کر دیا ہوگا، یعنی ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے حضور میں پاتے ہوں گے. اسی لیے بیان کیا گیا چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، سکھائی ہوئی ایک دعا جسے ہم دعا عہد کہتے ہیں، کہ جس کو بیان کیا گیا کہ ہر مؤمن نماز فجر کے بعد اس دعا کی تلاوت ضرور کرتا ہے. اور اس دعا کی خصوصیت عزیزان محترم یہ ہے کہ اس دعا کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جو مومن بھی 40 دن اس دعا کی خلوص کے ساتھ تلاوت کر لے، اور اگر وہ امام نے عصر کی ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے، تو امکان اس بات کا ہے کہ خداوند عالم اس کو امام کے ظہور کے بعد اس کی قبر سے باہر نکال کر امام کے ساتھ کھڑا کر دے گا، جو دعا عہد کی تلاوت کرے گا. اور یہ دیکھیے دعاؤں کے، میں ایک گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ جو کچھ آئمہ اطہار نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو سرسری مت لیا کریں. اگر ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، ہمیں کلمات بتائی گئے ہیں، تو تمام کے پیچھے حقیقتیں موجود ہیں. مثال آپ کے سامنے عرض کروں، ہم اور آپ دعائیں ماہ رمضان میں ایک دعا پڑھتے ہیں. ہمیں کہا گیا ماہ رمضان میں دعا پڑھو، جو ہماری یہاں مسجدوں میں عام طور پر بھی پڑھی جاتی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغن کل فقیر، پروردگار زمین پر بسنے والے ہر فقیر کو غنی کر دے. اللہم اشبع کل جائع، خدایا ہر بھوکے کو سیراب کر دے. سوال پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا ممکن ہے کہ زمین پہ بسنے والا ہر فقیر بے نیاز ہو جائے، زمین پہ بسنے والا ہر بھوکا سیراب ہو جائے؟ یہیں پر جواب ملے گا کہ دیکھو مصلحت تو یہی تھی، اسی لیے کہا گیا تھا کہ اس دعا کو پڑھنا. جب تم کہو گے اللہم اغن کل فقیر، تمہارے امکان میں تو نہیں ہوگا تم ہر فقیر کو غنی کر سکو، اس کو عطا کر سکو، مگر کم سے کم اپنی ہمت کو تو بلند رکھنا. تمہاری ہمت تو اتنی بلند ہو کہ تمہارا دل تمہارے آئمہ کی طرح ہر انسان کے لیے تڑپے. تم سیراب نہیں کر سکتے، مگر وہ خدا کے جس کے قبضے قدرت میں کائنات ہے، وہ تو سب کو سیراب کر سکتا ہے. تم خدا سے دعا کر کے فقط اپنا اظہار تو کر سکتے ہو کہ پروردگار میرے اختیار میں نہیں مگر تیرے اختیار میں ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. محترم جناب قبلہ رضی جعفر صاحب سے گزارش ہے، آگے تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آئیے. درود بھیجے محمد والے محمد. قبلہ اللہ اکبر، یا درود بھیجے محمد والے محمد پر. میں قبلہ محترم جناب علامہ رضی جعفر صاحب سے معذرت چاہوں گا کہ ان کی موجودگی میں یہاں پر موجود ہوں, اور بھی جو علماء کرام موجود ہیں ان سے معذرت چاہوں گا. قبلہ خدا ان کو اور تمام علماء کرام کو سلامت رکھے. اور جب ہم جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جب اتنے تھے تو مولانا کے پیچھے خدا نے ہمیں نماز جماعت پڑھنے کی توفیق عطا کی تھی مسجد رضیہ میں, اور انہوں نے ہمیں سکھایا ہے, ہماری تربیت میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور ان کے سامنے جسارت معاف کیجیے گا. تمام علماء حق کے لیے ان کی سلامتی کے لیے بابا جب بلند صلوات. گفتگو کرنا اور مشکل ہو گیا میرے لیے, چونکہ یہاں کئی علماء موجود ہیں, رضا جعفر صاحب, مولانا رضا جعفر صاحب بھی ہیں, برادر محترم ہمارے جناب سلمان صاحب جلالی صاحب موجود ہیں, ہم نے ان سے بھی بہت کسب فیض کیا ہے. ان بزرگوں کی بزرگی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہاں موجود ہوں. انشاءاللہ اس کو جسارت نہ سمجھیں, ایک شاگرد سمجھتے ہوئے معاف فرمائیے گا. خوب عزیزوں, بس آتے ہیں بات کی طرف, پلٹتے ہیں استاد کی خصوصیات امام عصر کے بارے میں. اب یہ جو جملہ ہے, اللہم اغن کل فقیر, اللہم اشبع کل جائع, خدایا ہر بھوکے کو سیراب کر دے, ہر فقیر کو غنی کر دے, میری اور آپ کی بساط میں اور حیثیت میں تو ممکن نہیں ہے, لیکن کم سے کم ہماری ہمت بلند ہونی چاہیے. یہ دعاؤں کو اس لیے سکھایا گیا, اور اس دعا کے ذریعے سے ہمیں جوڑا گیا. کس جگہ؟ اس وقت پر جوڑا گیا, یعنی امام کے ظہور کے زمانے کی نوید دی گئی ہے. اللہم اغن کل فقیر, خدایا زمین پر بسنے والے ہر فقیر کو غنی کر دے. کیا ایسا زمانہ آئے گا کہ زمین پر بسنے والا ہر فقیر غنی ہو جائے؟ تو روایت کہتی ہے جی ہاں, ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب زمین پر بسنے والا ہر فقیر غنی ہو جائے گا. وہ زمانہ کب آئے گا؟ کہ جب زمین کے اوپر خداوند عالم کا نمائندہ اس کی اجازت سے ظہور فرمائے گا. امام عصر کا جب ظہور ہوگا, زمین کی کیفیت کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا, زمین کی کیفیت یہ ہوگی کہ روایات نے بیان کیا کہ ایک بوڑھی عورت بصرہ سے کوفہ کی طرف یا کوفہ سے بصرہ کی طرف سفر کرے گی, اس حال میں سفر کرے گی کہ اس کے سر پر جواہرات کا تشت ہوگا, مگر کوئی متعرض, کوئی اعتراض کرنے والا, کوئی اس کو تنگ کرنے والا آگے نہیں بڑھے گا. وہ سکون کے ساتھ اپنا سفر طے کرتی ہوئی بصرہ سے کوفہ کی طرف پیدل چلی جائے گی. روایات میں غور کیجئے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بوڑھی عورت کو کیوں تعبیر کیا گیا, سر پر جواہرات کے تشت کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ ایک بوڑھی عورت صنف نازک ہے, اور اگر بڑھاپا آ جائے تو اس کی کمزوری میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اب ایک ایسی خاتون کے جو بوڑھی ہو چکی ہو, سر پہ جواہرات رکھ کے چل رہی ہو, مگر انسان اس دور امام میں اتنا بے نیاز ہو جائے گا کہ کوئی پلٹ کر اس عورت اور اس کے سر پر رکھے ہوئے جواہرات کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, اتنا ہو جائے گا. یعنی اللہم اغن کل فقیر, خدایا ہر فقیر کو غنی کر دے, اللہم اشبع کل جائع. بس یہ وہ چیز ہے امام زمانہ سے متعلق چیز کہ جس کو استاد نے اپنے کلاموں میں بیان کیا, مخصوصاً وہ کلام جس نے شہرت پائی, حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے. مگر اس کے اندر استاد نے پیغامات دیے, دو پیغام آپ کے سامنے بیان کروں گا. ایک پیغام عمومی پیغام تھا, جہاں پر لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ ظہور کا معاملہ ہے, امامت اور ولایت کا معاملہ ہے, اس کے بغیر اس دنیا کا نظام صحیح ہونے والا نہیں ہے. اس کو اس بند میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جس میں استاد نے بیان کیا تھا کہ قیامت کا جو حساب کتاب ہے وہ ظہور پر موقوف ہے, جو انسداد جور و جفا ہے ظہور پر موقوف, مرحلہ قیامت کا ہے ظہور پر موقوف, انسداد جور و جفا ہے ظہور پر موقوف, انتقام کرب و بلا ہے ظہور پر موقوف, احتساب روز جزا, تھوڑا سا آپ اس الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں, ظہور پر موقوف. یہ جو ظہور کے اوپر بات کی ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں استاد نے ایک عمومی پیغام دیا ہے. آج کے دور میں علامات دیکھ لیجئے, بہت سی علامات جو برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں, قیامت کی بہت سی علامات ہیں جو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. شاید یہ استاد کا ایک پیغام ہو کہ دیکھو قیامت اس وقت تک نہیں آ جائے گی جب تک فرزند زہرا اس دنیا پر ظاہر نہیں ہو جائے گا. قیامت کا انتظار کرنے سے پہلے اس کا انتظار کر لو جس کو خدا نے تمہاری ہدایت کے لیے پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے. یا اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو, کون سا انسان ہے جو نہیں چاہتا اس دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو؟ اگر چاہتے ہو اس دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو, تو یاد رکھنا خدا کے نظام میں اس ظلم و جور کا خاتمہ فقط مہدی فاطمہ کے ہاتھوں سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. یہ ایک عمومی پیغام ہے جو استاد نے دیا, کہ اگر قیامت کے آثار نظر آ رہے ہیں مگر قیامت نہیں آئے گی جب تک ظہور نہیں ہو جاتا, تمہیں انتظار کرنا ہے, پہلے آؤ اس مہدی فاطمہ کا انتظار کرو. عزیزو بس بات یہاں تک پہنچی, چونکہ ممبر کی ذمہ داری ہے اپنے عقائد کا بیان بھی ہے, دلوں کو نزدیک کرنا بھی ہے. بعض وقت باتیں ہوتی ہیں ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی کی دل آزاری کے لیے بات کی جا رہی ہے, بعض وقت حقیقت کے اظہار کے لیے بات کی جاتی ہے. یہاں پر ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں, جو سبت جعفر نے بیان کیا کہ تمام چیزوں کا انحصار ظہور پر ہے, پہلے ظہور کا انتظار کرو. مہدی فاطمہ نے آنا ہے, ہدایت کا پرچم ان کے ہاتھوں سے لہرانا ہے, ظلم و ستم کا خاتمہ ان کے ذریعے سے ہونا ہے. اسی کے بارے میں خوبصورت واقعہ محسن قراتی صاحب کا ہے. ایران کے اندر ایک کانفرنس ہوئی, اس میں مختلف ممالک کے علماء اہل سنت کو دعوت دی گئی, بڑے بڑے جید علماء مصر سے, شام سے, لبنان سے, پاکستان سے, مختلف جگہوں سے گئے. محسن قراتی صاحب جو لوگ واقف فکار ہیں وہ جانتے ہیں کہ مفسر ہیں, قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, بہت خوبصورت عمدہ درس دیا کرتے ہیں, ہر شب جمعہ ان کا درس ٹیلی ویژن پر نشر ہوتا ہے. محسن قراتی کہتے ہیں کہ مجھے بھی دعوت دی گئی, مجھے بھی بلایا گیا, میں بھی اس دعوت میں گیا, علماء اہل سنت موجود تھے, میں نے اپنی بہرحال جو گفتگو کرنی تھی کر لی. جب گفتگو ختم ہو گئی, کانفرنس سمٹ گئی, تو ایک آپس کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے چائے کے اوپر, وہاں میں نے ان علماء سے کہا جو دوسرے ممالک سے آئے تھے. یہ لمحہ فکریہ ہے, اس کو کوئی خدا کے لیے کسی کی دلازاری کا سبب نہ سمجھے, یہ فقط ایک سوچ ہے کہ جو محسن قراتی جیسے شخص نے دی. یہ وہ افراد ہیں جو کبھی بھی تعصب کی بات نہیں کرتے, مگر جہاں حقیقت کا اظہار ہو اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے, جیسے استاد نے کیا. محسن قراتی کہتے ہیں میں نے ان علماء سے کہا کہ اگر اجازت ہو میں آپ سے ایک دو سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا جی پوچھیے. علماء اہل سنت موجود ہیں, محسن قراتی صاحب سوال پوچھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بتا رہیے گا کہ آپ کے یہاں امام مہدی کا کیا نظریہ ہے, امام مہدی کے بارے میں آپ افراد کی کیا رائے ہے. کہتے ہیں علماء نے جواب دینا شروع کیا کہ امام مہدی امام برحق ہیں, اللہ کی جانب سے ہیں, یقیناً امام مہدی کے آنے پر اس دنیا میں عدل و انصاف کا نفاذ ہوگا. امام مہدی نے آ کر دجال کا خاتمہ کرنا ہے, دجالی نظام کا خاتمہ کرنا ہے, امام مہدی کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہوں گی. انہوں نے کہا اچھا. کہا کہ ہمارا بھی یہی نظریہ ہے جو آپ کا نظریہ ہے, امام مہدی کے ذریعے, امام مہدی کے ہاتھوں تمام دنیا پر عدل و انصاف کا پرچم بھی لہرائے گا, ظلم و ستم کا خاتمہ بھی ہوگا, ہدایت جو ہے وہ بھی جاری ہو جائے گی. کہا دوسرا سوال کیا ہے. کہا کہ اگر امام مہدی کے ہاتھوں ہی یہ سارے کام ہونے ہیں, ہم اور آپ متفق ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں ظلم و ستم ہے یا نہیں ہے. محسن قراتی نے جب سوال کیا تو بہت سے لوگ ہنسے مسکرائے, کہا محسن قراتی آپ مفسر قرآن ہیں, آپ کیسا سوال کر رہے ہیں, اس سوال کی بلا کیا گنجائش, دنیا میں ظلم و ستم پھیلا ہوا ہے, ہر طرف ظلم و ستم موجود ہے. کہا کہ ہمارا بھی یہی نظریہ ہے, آپ کا بھی یہی ہے, بس ان دو چیزوں میں ہمارے درمیان اشتراک پایا جاتا ہے. پہلا, آج کے دور میں ظلم و ستم کا دور ہے, ہدایت نہیں ہے, لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں. دوسری چیز مشترک یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا خاتمہ امام مہدی نے کرنا ہے, امام مہدی کے ہاتھوں سے ہوگا. خوب غور کیجیے گا, نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں مخصوصاً. کہا جی ہاں بالکل مشترک ہے ہمارے یہاں. محسن قراتی کہتے ہیں بس جب آپ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ امام مہدی کے ذریعے ہدایت پھیلے گی, ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا, اور آج کے دور میں ظلم و ستم پھیلا ہوا ہے, آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, مل کر کسی امام مہدی کا انتخاب کر لیتے ہیں. توجہ کیجیے گا, بعض لوگ پہنچے ہیں, بعض لوگوں کو پہنچا دیتا ہوں, توجہ کیجیے گا. کہا مل کر کسی امام مہدی کا انتخاب کرتے ہیں. یہ علماء اہل سنت گھبرائے, کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, امام مہدی کو تو خدا نے اپنی جانب سے مخصوص کیا ہے, منصوب کیا ہے. امام مہدی ہمارے اور آپ کے بنانے سے نہیں بن سکتے, امام مہدی کو جب خدا چاہے گا تو ظاہر کرے گا. محسن قراتی کہتے ہیں پلٹ کر ان سے کہا, علماء ہمارا اور آپ کا اختلاف اسی بات پر ہے, بس آپ آخری کے بارے میں اس بات کے معتقد ہیں کہ خدا کے بنانے سے بنتا ہے, ہم پہلے کے لیے بھی اس بات کے معتقد ہیں کہ وہ خدا کے بنانے سے بن سکتا ہے. ہم پہلے کے بارے میں بھی اسی بات کے معتقد ہیں. اگر آپ پہلے کو بنا سکتے ہیں تو آئیے آخری کو بنائیے, آج زیادہ ضرورت ہے بنانے کی. اگر مل کر انتخاب ہو سکتا ہے تو آج کا دور تو زیادہ پورا شوب دور ہے, آج انتخاب کیجئے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آج کا انتخاب نہیں کر سکتے, تو پھر اپنے پہلے انتخاب کی طرف توجہ کیجئے. عزیزو یہ نقطہ تعصب کا نقطہ نہیں ہے, یہ مطلقاً علمی نقطہ ہے. یہ توجہ دلانا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ماضی میں کوئی غلطی ہوئی اس کا ازالہ اب کیا جائے. دنیا جب تک نہیں آئے گی مہدویت کی طرف, جب تک نہیں آئے گی اس در کی طرف, دنیا کو نجات نہیں ملنی, خدا کا فیصلہ ہے. یہ خدا بندے عالم کا انتظام ہے. بس استاد نے بھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اشعار کے ذریعے سے توجہ دلائی کہ آپ دنیا کے خاتمے کی طرف بعد میں سوچئے گا, پہلے ظہور کی طرف توجہ کیجیے. پہلے ظہور کو ذہن میں رکھیے کہ ابھی ایک امام آنا ہے, اس امام نے آ کر اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے. اور اسی کلام کے اندر جہاں عمومی پیغام تھا, وہاں اپنے لوگوں کے لیے بھی پیغام تھا. اپنے لوگوں کو بھی جو ظہور کے ماننے والے ہیں, جو امامت کے ماننے والے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے. یہ تھوڑا سا سخت بات ہے, مگر چونکہ استاد نے کہی ہے, انہی کے اشعار میں موجود ہے. استاد نے اس کو بیان کیا تھا کہ جو لوگ انتظار میں ہیں امام کے, ان کو اپنے عمل کی طرف بھی توجہ دینی ہے. استاد کے وہ اشعار کیا ہیں, اگر کسی کے ذہن میں ہو اس کو بیان کر دے, کہ جس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ ہمارے مکر و ریا شاطرانہ عیاری, کیا ہمارے سوم و صلات اور کیا آزاداری. کتنا یہ استاد کا اصل جو پیغام میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا اس بند کا, کتنا ہے خلوص اس میں, کس قدر ریاکاری, کیا امام کی خاطر تم نے کی ہے تیاری, کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے. یہ پیغام اپنوں کے لیے تھا. اگر ایک طرف پیغام ہے کہ ظہور پہ توجہ کرو, ابھی امام مہدی کا آنا باقی ہے, اپنوں کو بھی پیغام دیا استاد نے کہ تم اس در سے وابستہ ہو. میں اس کو آیت اللہ جوادی عاملی کی زبانی بیان کروں. آیت اللہ جوادی عاملی جو آج بہت بڑے مفسر ہیں, علامہ طباطبائی کے شاگردوں میں سے ہیں, انہوں نے خوبصورت جملہ کہا کہ شیعہ اپنی حقیقت کو پہچانے. کہا کہ دنیا مہدی موعود کی منتظر ہے, شیعہ مہدی موجود کے منتظر ہیں. موعود و موجود میں فرق ہے. موعود جس کا وعدہ کیا گیا, جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں, معلوم نہیں کہاں ہے, ان کا سلسلہ نسب کیا ہے, ان سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, یہ دوسروں کا انتظار ہے. شیعوں کا انتظار کیسا انتظار ہے؟ شیعہ تو مہدی موجود کے ماننے والے ہیں, ہمیں تو ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے نا, ہمیں معلوم ہے مولا آ چکے تھے, مولا سامرہ میں تھے, مولا سامرہ سے پردہ غیب میں گئے. مولا ایسی غیبت میں نہیں گئے کہ جہاں اپنے چاہنے والوں سے بے خبر ہو کر بیٹھ جاتا ہے کوئی. میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا, پردہ تو میری اور آپ کے سامنے. اس کو خود امام نے ارشاد فرمایا, انا غیر محملین لمراتکم, اے شیعوں تمہاری دیکھ بھال میں ہم کوتاہی نہیں کرتے. ولا ناسین لذکرکم, تمہارے ذکر کو نہیں بھلاتے. اگر تمہارا ذکر بھول جانے والے ہوتے, تمہاری مراعات میں دیکھ بھال میں کوتاہی کرنے والے ہوتے, تو جتنے حوادث میں یہاں عرض کر رہا ہوں پاکستان میں آئے, جتنے دھماکے, جتنی گولیاں چلی ہمارے خلاف, یہ فرش عزا اس طرح پھر آباد نہیں ہونے چاہیے تھا. کسی کی دعا کا نتیجہ ہے, کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت ہے, کوئی ہے جو ہماری یاد میں رہتا ہے. اس کو ہم بیان کیا, بس استاد نے پیغام دیا کہ وہ امام موجود ہے. لیکن دیکھو اپنے جن کاموں کو انجام دے رہے ہو, ان کاموں کے اندر دیکھو کہیں خدا نہ خواستہ ریاکاری کا عنصر تو نہیں آ گیا, کہیں ریاکاری کے ذریعے سے تمہاری یہ عبادت جس کو عبادت کرتے ہو, دو مہینہ آٹھ دن کی عبادت ہو یا پورے سال کی عبادت ہو, استاد کی زندگی کا خلاصہ اگر کیا جائے تو استاد کو ایک مخلص انسان کہا جاتا ہے. بس عزیزو آپ کی زحمت کو میں تمام کروں کہ مجھ سے بہتر افراد موجود ہیں ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے. استاد کے ساتھ رہ جانے والے افراد, وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا کی بات کر رہا ہوں, کہ جو رہ گئے ہیں وہ تبدیلی نہیں لاتے اپنے اس راستے میں. استاد کا راستہ خلوص کا راستہ, استاد کا راستہ امام کا راستہ تھا. بس یہ پہلا پیغام رہ جانے والوں کے لیے. دوسری چیز جو استاد کی زندگی میں نظر آتی ہے, استاد کی تواضع ہے, استاد کی سادگی ہے. اس علمی مقام اور اس عہدے اور مرتبے پر پہنچنے کے باوجود جو انسان ایک اسکوٹر پر گھومتا ہو, کہ جس کے پاس کمی نہیں تھی شاید وسائل کی, لیکن کمی اگر پڑی بھی تو اس وجہ سے پڑی کہ اس نے علی مرتضیٰ کے مانند اپنے وسائل کو لوگوں پہ خرچ کر دیا تھا. علی مرتضیٰ کے مانند یہ کردار ہے مولا علی کا. استاد نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا, ان کی اولاد یہاں موجود ہے, خدا ان کی حفاظت فرمائے. استاد نے لوگوں پر خرچ کیا. عزیز استاد کی دوسری جو خصوصیت تھی, میں اس طرف ابھی نہیں آتا, سادگی کو بیان کر رہا ہوں فقط. سادگی ہے, یہ سادگی کتنی اہم ہے, یہ تواضع کتنا اہم ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, جا چکے استاد, وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ, شاگرد بیٹھے ہیں اسی راستے پر چل رہے ہیں. یہ شاگرد کب تک شاگرد رہیں گے؟ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, جب تک کہ ان کے راستے کو تبدیل نہیں کرتے, جب تک استاد کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے, استاد کی شاگردی میں رہیں گے. لہذا استاد کا راستہ سادگی کا راستہ، استاد کا راستہ تواضع کا راستہ تھا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کروں اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہاں ٹارگٹ کلنگ جو ہوئی، جس زمانے میں دو نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اس واقعے کو شجاع رضوی نے بیان کیا، ان کے زمانے بیان کر رہا ہوں۔ دو نوجوان شہید ہوئے ہمارے، ان میں سے ایک نوجوان ایک مشہور ٹی وی چینل سے تعلق رکھتا تھا اور اس نوجوان کو بابلیم لایا گیا، اور ایک نوجوان جو تھا وہ لائنز ایریا سے تعلق رکھتا تھا۔ شجاع رضوی کہتے ہیں کہ میں نے استاد سے کہا کہ چلیے چلتے ہیں جنازے میں بابلیم، جملہ سنیے گا، مخصوص ہم استاد کے شاگردوں سے بیان کر رہا ہوں۔ استاد نے کہا کہ آپ بابلیم چلے جائیے، میں لائنز ایریا جاؤں گا۔ پوچھا کہ کیوں آپ لائنز ایریا کیوں جائیں گے؟ کہا اس لیے کہ جس کا جنازہ باب العلم میں آیا ہے وہ ایک مشہور انسان تھا، اس کے جنازے میں آنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، مگر جو لائنز ایریا میں تھا وہ اتنا مشہور نہیں تھا، اس کے جنازے میں کم لوگ ہوں گے، میں اس کے جنازے میں جاؤں گا، میں اس کے جنازے میں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، جو ایک ٹی وی چینل سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، اس کا جنازہ باب العلم میں تھا، اگر استاد جاتے تو یقیناً بہت سارے ایسے موقع مل جاتے کہ جہاں استاد کی تصویر بھی آ جاتی، استاد کو تصویروں کے ذریعے دکھایا بھی جا سکتا تھا، استاد کی شہرت میں اضافہ ہوتا۔ جس کسی نے اپنا معاملہ خدا سے کر لیا ہو، پھر وہ ان جھوٹی شہرتوں کے پیچھے نہیں بھاگا کرتا۔ استاد اس کے جنازے میں گئے، کہاں گئے؟ لائن زیریا گئے۔ استاد لائن زیریا کے اس نوجوان کے جنازے میں کہ چند لوگ موجود تھے۔ بہت بڑا پیغام ہے عزیزوں، یہ تواضع وہ چیز ہے کہ جس کو استاد نے لیا کہاں سے؟ کہاں سے لیتے ہیں ہم اپنی چیزوں کو؟ آئمہ علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ اسی تواضع کو یقیناً استاد نے امام علی سے سیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا متقیان کی وہ دعا آپ کے ذہن میں ہے جو دعائے کمیل کے نام سے معروف ہے، سب پڑھتے ہیں اس کو، ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر امام کی اس خصوصیت کو ذہن میں رکھا جائے جس میں امام نے کہا تھا کمیل اس دعا کو روز پڑھنا، روز نہ ہو ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن، زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اگر انسان روز اس دعا کو پڑھنے والا ہے تو اس دعا میں ایک جملہ ہے، یعنی روز خدا سے اس چیز کو مانگو۔ کیا؟ خداوند عالم سے مولا نے کہا وجعلنی فی کل الاحوال متواضعا، پروردگار مجھے ہر حال میں متواضع رکھنا۔ ہر حال میں کیا مطلب؟ پروردگار میں علمی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، کسی بھی مقام پر پہنچ جاؤں، تو مجھے ہمیشہ تواضع کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دینا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو علی مرتضیٰ نے خدا سے مانگا عزیزوں، جس کو مولا متقیان خدا سے کہیں خدایا میری زندگی کا نصب العین توازو کو بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا وند عالم اسی توازو کی بنیاد پر معراج عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ کو جو خدا نے معراج عطا کی، رسول اللہ کے بہت القابات تھے، خدا کسی بھی لقب کو استعمال کر سکتا تھا، مگر معراج کے لیے جس چیز کا تذکرہ کیا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک و بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو معراج عطا کی، مسجد اقصا سے مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف لے کر گیا۔ یہ بندگی ہے، اس کو سعدی شیرازی نے خوبصورت بیان کیا تھا، کہا تھا کہ اگر یہ چاہتے ہو افتادے گی آموز اگر طالب فیضی، اگر کچھ فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، افتادے گی جھکنا سیکھو، توازو سیکھو۔ کیوں؟ دلیل ہے سعدی شیرازی کے اس شعر میں، ہرگز نہ خورد آب زمینی کے بلند است، اس لیے کہ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف آتا ہے، پانی پہاڑوں پر نہیں ٹھہرتا کہ جو سر اٹھا کر کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ جب پانی نشیب کی طرف آتا ہے تو اس نشیب میں آئے ہوئے پانی سے پھر ہریالی بنتی ہے، درخت اگتے ہیں، خوبصورت مناظر وجود میں آتے ہیں۔ چونکہ یہ پہاڑ کا دامن جھکا ہوا ہے، یہ پھیلا ہوا ہے لوگوں کے سامنے، اسی وجہ سے اس میں خوبصورتی آتی ہے۔ استاد کی زندگی کی برجستہ خصوصیت ان کی سادگی، ان کا تواضع ہے۔ بس آخری خصوصیت کو بیان کروں، آپ کی زحمت تمام کی میں نے، استاد کی جو آخری خصوصیت، البتہ بہت سی خصوصیات ہیں، میں نے فقط تین کا انتخاب کیا تھا، وہ استاد کا وہ کام کہ جس کو ہمارے آئمہ علیہ السلام نے، میں سمجھتا ہوں، بطور ورثہ ہر شیعہ کے لیے چھوڑا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ محروموں کی مدد، مظلوموں کی دستگیری، فقیروں بے نواؤں کی حاجت روائی، خبر گیری، یہ وہ کام ہے عزیزوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے آئمہ میں اٹھا کر ان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اور جس جس امام کو نسبتاً آزادی ملتی رہی اس کی زندگی میں بتائیے کون سا امام تھا کہ جس نے بے نواؤں اور غریبوں کی مدد اور دستگیری نہیں کی۔ پہلے امام سے شروع کیجئے آپ، گیارہویں امام تک جہاں تک ہمیں تاریخ ملتی ہے، ہر امام کی زندگی میں بے نواؤں کی مدد شامل ہے، ہر امام کی زندگی میں فقیروں کا ساتھ دینا شامل ہے۔ استاد سبط جعفر نے اس صفت کو آئمہ علیہ السلام سے حاصل کیا۔ کس طرح استاد مدد کیا کرتے تھے آپ سب کے سامنے بہت ساری چیزیں واضح ہیں۔ یہ آپ نے ابھی سنا میر تکلم صاحب سے کہ بغیر لفافے کے اتنی شہرت کسی کو نہیں ملی جو استاد کو ملی، ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا، اور اگر کسی نے کبھی دیا بھی تو اس لفافے کا بھی جو بیان کرتے ہیں ان کے بیان کرنے والے، استاد اس لفافے پہ ایک ایڈریس لکھ کر اپنے کسی شاگرد یا کسی کے ذریعے بھیج دیا کرتے تھے کہ فلاں مقام پر جا کر فلاں ضرورت مند کو دے آؤ۔ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جن کی استاد نے خبر گیری کی، عزیزوں کفالت کی ہے استاد نے، اور زندگی کا ایک مرحلہ تو وہ تھا کہ جہاں استاد خود یہ کام کیا کرتے تھے، بعد میں آ کر شاگردوں کے ذریعے سے بھی کام کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ تاکہ استاد کے بارے میں شاگرد جان لے، نہیں استاد کو ضرورت نہیں تھی اس بات کی، تاکہ شاگردوں کی تربیت ہو سکے، تاکہ شاگردوں کو پیغام مل سکے، استاد نے شاگردوں کے ذریعے سے کام کروایا۔ عزیزوں ایک واقعہ ہے، ایک شجاع رضوی نے اس واقعے کو مجھ سے نقل کیا، انہوں نے بیان کیا کہ ان کے چچا امریکہ میں تھے، وہاں سے ایک فون آیا، کہا فلاں ایک خاتون ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، ان کو مدد کی ضرورت ہے، جاؤ ذرا ان کی مدد کرو، دیکھو کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ان کے چچا نے کہا انجمن وظیفہ سادات مومنین ہے، اس سے کچھ مدد ہو سکے تو وہ کروا دینا۔ شجاع رضوی کہتے ہیں میں گیا اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی چچی کے ساتھ گیا ان کے گھر پہ، دیکھا واقعی یہ سیدہ خاتون انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہی تھی، کئی بچے اور اس کے بعد زندگی گزارنے کے لیے امکانات بالکل بھی نہ ہونے کے برابر، مگر چونکہ رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون ہے، سادات ہے، مولا متقیان کا خون ہے، غیرت ہے، لہذا جب اس نے انہوں نے جا کر کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں، کہا نہیں مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا خداوند عالم میرے لیے کافی ہے، لیکن ہاں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اتنا کیجئے، میرے بچوں کی چند ماہ کی فیس جمع ہو گئی ہے، وہ میں ادا نہیں کر پائی، فقط میرے بچوں کی فیس جمع کروا دیجئے۔ شجاع رضوی نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کے لیے، پھر وظیفہ سادات مومنین کا نام بتایا کہ آپ وہاں جا کر یہ کام کیجئے گا، وہاں سے آپ کو مدد مل جائے گی۔ یہ خاتون بتائے ہوئے ایڈریس پر گئیں، لیکن چونکہ بہرحال ہر ادارے کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، محدودیتیں ہوتی ہیں، متقاضی بہت زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، ادارے کے قوانین بنتے ہیں۔ اس ادارے نے ان سے معذرت کی کہ جتنا آپ کا رقم ہے اتنی ہم آپ کو ادا نہیں کر سکتے، ہم ایک محدود سی رقم دے سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آنے کے بعد یہ بات شجاع رضوی کو پتا چلی، شجاع رضوی نے استاد سے رابطہ کیا، استاد سے رابطہ کیا، کہا کہ اس طرح ہوا، یہ خاتون وہاں گئی تھی، وہاں ان کو یہ جواب ملا۔ استاد نے کہا اچھا میں تھوڑی دیر میں کچھ انتظام کرتا ہوں، میں پھر بتاؤں گا۔ کچھ دیر بعد استاد کا فون آیا شجاع کے پاس، اور کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ جائیے، انجمن وظیفہ سادات مومنین میں بات ہو گئی، کل جا کر وہ اپنا وہ وظیفہ لے لیں، ان کو وہ رقم مل جائے گی۔ یہ خاتون جاتی ہیں، جانے کے بعد انجمن وظیفہ سادات مومنین سے وہ رقم لے لیتی ہیں۔ عزیزوں بعد میں شجاع رضوی کہتے ہیں کہ پتا چلا کہ یہ رقم انجمن وظیفہ سادات مومنین نے نہیں دی تھی، استاد نے مختلف جگہوں سے جمع کر کے اس دفتر میں لے جا کے دی تھی کہ جب یہ خاتون آئے تو اس خاتون تک یہ رقم پہنچا دینا۔ کیوں کیا استاد نے یہ کام؟ ڈائریکٹ بھی کر سکتے تھے، کیوں کیا؟ اس لیے کہ استاد امام سجاد کے ماننے والے تھے، زیدی تھے نا، امام سجاد کی اولاد میں سے، امام سجاد کا طریقہ کار کیا تھا؟ امام سجاد علیہ السلام جب دیا کرتے تھے تو دینے کے بعد کسی اوڑ میں کسی چیز کے پیچھے ہو جایا کرتے تھے، فقط اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کسی کی مدد کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا ایسا کیوں کرتے ہیں آپ، آپ کسی چیز کا سایہ، کسی چیز کو اپنے سامنے رکاوٹ کیوں بنا لیتے ہیں، سامنے سے پیسہ یا مدد کیوں نہیں کرتے؟ امام نے ایک جملہ کہا تھا، کہا اس لیے کہ جب کوئی مدد لے رہا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کے چہرے پر شرمندگی آئے۔ استاد سچے پیروکار تھے امام سجاد کے، کر سکتے تھے، انتظام خود کیا، ادارے نے نہیں کیا، مگر ایک ادارہ موجود تھا، استاد نے اس کے ذریعے سے مدد کی۔ عزیزوں یہ پیغامات ہیں استاد کے، یہ ساری استاد کی باتیں ہیں، جس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو یقیناً رات گزر جائے گی۔ مجھ سے بہتر افراد یہاں موجود ہیں جن کے سینوں میں نامعلوم کتنے ایسے واقعات ہیں جو استاد کی زندگی سے متعلق ہیں، اور فقط ایک میری دست بستہ گزارش ہے تمام احباب سے اور شاگردوں سے مخصوصاً، کہ جو کچھ آپ کے پاس امانتاً موجود ہے استاد کی زندگی کا اس کو تحریری صورت میں لے آئیے. آپ کی یہ تحریر کل آئندہ آنے والی نسلوں کی رہنما ہوگی. آئندہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے گا کہ استاد کس بنیاد پر استاد تھے, کیوں استاد کو استاد کہا جاتا تھا. انشاءاللہ یہ کام خدا چاہے گا تو جلد پایہ تکمیل تک پہنچے گا. کچھ مومنین اس کی ہمت کریں گے. بس عزیزوں, امام سجاد بچوں کے تذکرہ آیا, استاد کی پوری زندگی ایسے واقعات پر مشتمل ہے. ان کی زندگی ایک سچے منتظر کی زندگی تھی, ایک سچے عزادار کی زندگی تھی, ایک سچے نوح خان کی زندگی تھی. جتنے ہمارے یہاں نوح خان, منخبت خان افراد بیٹھے, خدا ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, ان سب کی زندگیوں میں خلوص عطا کرے, ان سب کی زندگیوں میں برکت عنایت فرمائے. مگر استاد کا اپنا مقام ہے. آپ نے سنا ہے اس بات کو کہ مجلس شروع ہونے سے پہلے استاد آگے بیٹھ جایا کرتے تھے, اپنے آپ کو اول ذاکر کہا کرتے تھے کہ اول ذاکر وہ ہوتا ہے جس کو پہلے آنا چاہیے, چونکہ سو سلام منقبت اس سے شروع ہوتی ہے. استاد سچے عزادار تھے, اور جب سچے عزادار کی بات آتی ہے تو ذہن میں برجستہ فقط ایک نام آتا ہے, سید سجاد کا نام. جب بھی سچے عزادار کی بات ہوگی ذہن میں نام اگر ابھر کے آئے گا تو سید سجاد کا نام آئے گا. کیسا عزادار تھا یہ مولا. عزیزوں, ماہ محرم گزرا, ہم اور آپ 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری کرتے ہیں, روزانہ مجلس میں جاتے ہیں, مجالس میں جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں. بہرحال 2 مہینہ 8 دن کے بعد کچھ ہمیں فرصت مل جاتی ہے. پھر ہر روز تو مجلس نہیں سنتے نا, ہر روز تو بیٹھ کر ذکر نہیں ہوتا. سید سجاد کی 35 سالہ زندگی, ہر روز حسین کا تذکرہ ہے, ہر روز حسین کی مجلس ہے, ہر روز امام حسین کو یاد کرتے ہیں. عزیز, کس کیفیت کے ساتھ ہم اور آپ تذکرہ سن کر روتے ہیں. سید سجاد کی تو نگاہوں میں سارے منظر تھے. کسی قصاب کی دکان کے سامنے سے گزر رہے ہیں, گوشت ٹنگا ہوا ہے, اس کو دیکھ کر پوچھتے ہیں, اے بھائی اتنا بتا, تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ پلٹ کر کہتا ہے, مولا کیسی بات ہے, میں مسلمان ہوں, مجھے میرے نبی نے سکھایا ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو پہلے پانی پلاؤ. اچھا یہ بتا, اس کو قبلہ رخ کیا تھا؟ کہتا ہے ہاں میں مسلمان ہوں, میں نے اسے قبلہ رخ کیا تھا. کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے تھے میرے بابا حسین. وہ کون سے مسلمان تھے جنہوں نے آپ کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے پانی کا بھی خیال نہیں کیا؟ اجرکم اللہ. جو دائمی عزادار تھا, کربلا کے بعد جس کی آنکھیں آنسو بہاتی رہیں, آنسو خشک ہوئے تو خون کے آنسو بہا کے روتا رہا, وہ سید سجاد. عزیزوں, ایک ایسا عزادار کہ جس نے اٹھتے بیٹھتے ہوئے امام حسین کو یاد کیا ہے. عزیزوں, شہید کی اولاد یہاں موجود ہے, شہید کے فرزند یہاں موجود ہیں. جب کبھی موقع آتا ہے, کسی شہید کا تذکرہ ہوتا ہے, مصائب تک بات آتی ہے تو انہی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. میں بھی انہی الفاظ کا سہارا لوں گا جو برادر موجود ہیں, ابو ذر یہاں موجود ہیں. آپ نے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھا تھا, مگر اپنے بابا کے جنازے کی شان کو بھی دیکھا تھا. آپ نے اپنے بابا کے جنازے پہ آنے والے افراد کے عقیدت کے اظہار کو بھی دیکھا تھا. آپ نے اپنے بابا کے جنازے پر پڑے ہوئے پھولوں کو بھی دیکھا تھا. آپ نے دیکھا تھا, ہم سب گواہ ہیں کہ جب آپ اپنے بابا کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ابو ذر کا خیال رکھنا, ایسا نہ ہو اس کے دل پر اس وقت بہت برا حال ہے, اس کے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں. کوئی آپ کے پاس پانی لے کر آ رہا تھا, کوئی آپ کے پاس اطمینان دلانے کے لیے آ رہا تھا. یقیناً شہید کی بیٹیوں تک بھی آواز آ رہی ہوگی, وہ بھی سن رہی ہوں گی. بیٹیوں کو تو باپ سے محبت بہت ہوتی ہے. میرا دل کہتا ہے کہ شاید جب شہید سبط جعفر کا جنازہ اٹھ رہا ہوگا تو بیٹیوں پہ شاید بیٹی پر غش آ رہا ہوگا کہ ہمارا چاہنے والا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے. مگر جب غش آتا ہوگا تو لوگ پانی لا کے چھڑکتے ضرور ہوں گے, لوگ سہارا ضرور دیتے ہوں گے, مگر غربت ہے تو حسین کی بیٹی کی غربت ہے جو کس عالم میں اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے. اللہ اللہ، وہ کیسا منظر تھا عزیزو، وہ کیسا منظر تھا کہ جب باپ رخصت کے لیے آتا ہے تو یہ بیٹی باپ سے آگے بڑھ کر ملتی ہے، باپ سواری پر سوار ہوتا ہے، سواری کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، سواری آگے نہیں بڑھتی، سواری سے مولا کہتے ہیں مجھے معلوم ہے تو تھک چکا ہے، چند لمحوں کا ساتھ اور دے دے، سواری اشارہ کرتی ہے مولا انکار میری جانب سے نہیں ہے، کسی کی محبت کی زنجیر نے گھیر لیا ہے، ارے کسی کے ہاتھوں نے میرے قدموں کو روک دیا ہے، مولا زمین پر آتے ہیں، سکینہ کو آغوش میں بٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی باپ ایسا وقت نہ دیکھے، ہر باپ چاہتا ہے اس کے بچوں کو حوصلہ ملے، اس کے بچوں کو اطمینان ملے، مگر میرے مولا کی غربت کیا ہے عزیزوں، میرے مولا نے سکینہ کو آغوش سے لگایا مگر ایک جملہ کہا، اے میری سکینہ اب مشکلات کے لیے آمادہ ہو جا، اب مصائب کے لیے آمادہ ہو جا، ارے اب تیری یتیمی کا وقت آ گیا ہے، ارے ذہن میں آتا ہے جب یتیمی کا تذکرہ سنا ہوگا سکینہ کا ذہن گیا ہوگا مسلم کی اس قبر شہادت پر جو راہ میں ملی تھی، امام حسین نے قافلے کو روکا تھا، یتیمہ مسلم کو بلایا تھا، دست شفقت سر پر پھیرا تھا، سکینہ دیکھ رہی تھی، پوچھا بابا یہ محبت اور شفقت کا کیا مقام ہے، کہا بیٹی میری یہ بیٹی یتیم ہو گئی ہے، ارے مسلم کا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی بیٹی جا چکی ہے، ان کا وہ چلے گئے، جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا جاتا ہے، ارے سکینہ کے ذہن میں یہ منظر شاید رہ گیا ہو، جب میرے مولا نے آخری بار سینے سے لگا کر کہا ہوگا سکینہ تیری یتیمی کا وقت آ چکا ہے، سکینہ کے ذہن میں شاید گزرا ہو اب آنے والے آئیں گے، ارے کوئی دست شفقت سر پر پھیرے گا، کوئی محبت سے پیش آئے گا، میں کہوں گا سکینہ تیری یتیمی کا انداز جدا ہوگا، آنے والے آئیں گے ضرور، کوئی تازیانہ مار دے آئے گا، کوئی تماشا لگانے آئے گا، کوئی بالیوں کو کھینچنے آئے گا، ارے کوئی دامن چلانے آئے گا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بس استاد کی پوری زندگی انہی مرثیوں میں گزری، ہاں استاد نے وہ مرثیہ بھی پڑھا تھا جس میں سید سجاد کے اس کرب کو بیان کرتے ہیں کہ جب امام سجاد اپنے بابا کے لاشے کے سرہانے کھڑے تھے، ارے جناب زینب نے دیکھا بیٹے کی روح گویا اس کے بدن سے نکلنا چاہتی ہو، ارے خود کو سواری سے گرا دیا، کہا میرے بیٹے یہ کیا منظر ہے، کیسی کیفیت ہے، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، ارے وہ اس بیٹے کا یہ حال کیوں کرنا ہو جس کا باپ کا لاشا بے گور و کفن ٹکڑے ٹکڑے زمین پر پڑا ہو، اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہو، وہ کچھ نہ کر سکے، جناب زینب نے کہا تھا سید سجاد، ارے تیرے بابا نے وعدہ کیا تھا ہماری قبور بنائی جائیں گی، آنے والے دنیا سے آئیں گے، کہا کریں گے السلام علیک یا ابا عبداللہ، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، بار الہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے تجھے تیری رحمت کا واسطہ، استاد پروفیسر سید استاد سبط جعفر کی روح یقیناً مقامات پر فائز ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ان کے درجات کو عالی فرما، پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ استاد کے تمام لواحقین، اور استاد کے لواحقین میں فقط ان کے گھر والے نہیں بلکہ ان کے تمام شاگرد، ان کے چاہنے والے، محبت رکھنے والے تمام مومنین شامل ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، خدایا استاد کے ان تمام لواحقین کو صبر عنایت فرما، پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ استاد کے نقش قدم پر ہم سب کو، ان کے شاگردوں کو چلنے کی توفیق عنایت فرما، تجھے تیری رحمت کا واسطہ استاد نے جو خدمات اس راہ میں انجام دی، مکتب اہل بیت کو بیان کرنے میں خدمات انجام دی، خدایا ان خدمات کا بہترین صلہ استاد کو عنایت فرما، تیری رحمت کا واسطہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقدس مقامات کی حفاظت کرنے والے تمام محافظین مخصوصا سیدہ زینب کے حرم کے محافظوں کی حفاظت فرما، اس راہ میں جو زخمی ہوئے ان سب کو شفا عنایت فرما، اس راہ میں جو شہید ہوئے انہیں حضرت عباس کے ساتھ محشور فرما، تمام مراجع عظام کو رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، پاکستان کو استحکام عنایت فرما، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے مولا کی خدمت کا شرف عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔